اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ایک چرواہے کی ہے یہ داستان, حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان, اپنے خالق کی اسے تھی جستجو, دامن دشت و بیاباں کو بکو, گل رہا تھا نالہ غم داغ سے, جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے, چاک داما سینہ بریاں چشم تر, جذب حق سے پھر رہا تھا در بدر, چشم تر سے گریہ خون تھا رواں, کر رہا تھا عشق میں آہو فغاں, ایک دن چرواہا یاد یار میں, رو رہا تھا دامن کوسار میں, کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں, کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں, ایک زمانے سے الہی در بدر, ڈھونڈتا ہوں تجھ کو میں شام و سحر, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں, گر نہ پاؤں گا تجھے میں اے خدا, سر کو ٹکرا کر کروں گا جا فدا, بن تیرے میں کب تلک جیتا رہوں, کب تلک خون جگر پیتا رہوں, یا تو مجھ کو آہ مل جاوے گا تو, یا تو خاک و خون میں سر پاوے گا تو, بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں, تو مگر اے دوست کیوں ملتا نہیں, پھول دل کا بن تیرے کھلتا نہیں, پر مجھے تیرا پتا ملتا نہیں, ہر گلستان خار ہے تیرے بغیر, زندگی ایک نار ہے تیرے بغیر, بن تیرے آواز بلبل خوش نوا, خان کان میں جیسے ہزاروں کی صدا, بن تیرے کوسار کی یہ وادیاں, پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب گلکاریاں, یہ زمین و آسماں شمس و قمر, یہ گلستان و بیاباں بحر و بر, خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر, کچھ نہیں باتیں مجھے تیرے بغیر, کوئی صورت عقل میں آتی نہیں, بن تیرے کوئی جگہ بھاتی نہیں, خوش طرز ہر دو جہاں انجام بود, کہ مرا با تو سرو سودا بود, بن تیرے ایک پل نہیں مجھ کو سکوں, بن تیرے میں کیا کروں دنیا دوں, خون دل کب تک پیوں تیرے بغیر, کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر, جان و دل کیوں غیر پر شیدا کروں, کیوں کسی سے دل کا میں سودا کروں, اے خدا میں اور میری بکریاں, تجھ پہ سب قرباں میری یہ بھیڑیاں, تجھ کو گر پاتا خدا وندہ میرے, دابتا ہر روز دستو پا تیرے, تیری گدڑی بھی میں سیتا اے خدا, ہر طرح خدمت تیری لاتا بجا, جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جاں, روز دیتا شوق سے جاڑوں وہاں, روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے, آب شیری بھی پلاتا میں تجھے, اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام, بکریوں کا اپنی اے رب انعام, اس طرح چرواہا اپنی داستان, کر رہا تھا عرض باہو فغاں, کہہ رہا تھا اپنے رب سے بے خطر، حال دل زخم جگر حال درد زخم دل زخم جگر، عاشقی پیدا تسزاری دل، نیست بیماری جو بیماری دل، ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں، سن کے چرواہے کی ایسی داستاں، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کہہ رہا ہے یہ تو کیا ظالم یہاں، ہو گیا تو از گروہ کافراں، کیا خدا محتاج خدمت ہے تیرا، کیا خدا محتاج نصرت ہے تیرا، کیا خدا کے دست و پا ہے اے جہول، کہ دباوے گا انہیں تو اے ملول، کیا خدا محتاج عقل و نوش ہے، کیا خدا محتاج سر و دوش ہے، حضرت موسیٰ کے ارشادات کو، زجر اور توبیخ کے کلمات کو، سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ، کرگرے بانچاک لی جنگل کی راہ، ہو گیا مایوس وہ چرواہا، سی لیا منہ اس نے عظمت ہے الہ، وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فضل کردن آمدی، عقل والوں کے لیے ہے یہ ادب، آہ چرواہا تھا اہل عقل کب، چاک ہیں جن کے لباس از عشق حق، رفو کا ان کو نہیں ہے امر حق، کس طرف وہ میرا پروانہ گیا، کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا، عاشقوں کی گفتگو درکار رب، عشق کی جوشش ہے نیتر کے ادب، عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز، پر ہزاروں عقل ہیں اس کی کنیز، گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا، لیکن اس کا دل میرا رنجور تھا، ظاہراً گو لفظ گستاخی کے تھے، مانی لیکن عشق و جانبازی کے تھے، اپنے دیوانے کی باتیں موسیاں، ڈھونڈتی ہیں بارگاہ کبریا، ایک چرواہے کی ہے یہ داستاں، حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان۔
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سب کہتے ماشاء اللہ، گو حضرت تو سفر پہ ہیں، بغیر حکم ان کا ہی ہوتا ہے۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ، بھلا جان کیا جا مومنائے عالم، بھلا جان کیا جا مومنائے عالم، طرف گئے خوش حرام مدینہ تیرا کیف گئے خوش حرام مدینہ یہ صبح گئے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ ہو مد نظر احترام مدینہ یہ صبح گئے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح گئے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہی چگوگی نگاہوں میں سلطانیت ہی چگوگی جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ یہ صبح گئے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ سکون جگہ تم کگاہ ڈھونڈتے ہو سکون جگہ تم کگاہ ڈھونڈتے ہو سکون جگہ ہے نظام مدینہ سکون جگہ ہے نظام مدینہ یہ صبح گئے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا
ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو گو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح گئے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبدہ المصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو تصنیف ہے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی. وضو کی سنتیں، وضو میں 18 سنتیں ہیں جس میں 17 گزر چکی، اور اب 18ویں سنت ہے گردن کا مسح کرنا. گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے یہ بدعت ہے. گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے یہ بدعت ہے. نمبر 19، وضو کے بعد کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. ترجمہ ہے، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. فائدہ، اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری عبادت ہے، اس دعا میں باطنی عبادت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے ہیں، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجئے. آداب المعاشرت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، آداب شیخ میں نمبر 11، بزرگوں کو جو خطوط لکھ کے جائیں ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں. ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے، قصدن ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ اشعار سے متاثر کر کے کام نکالنا چاہتا ہے، نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے. طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے. ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے، قصدن ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ اشعار سے متاثر کر کے کام نکالنا چاہتا ہے، نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے. طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے. نمبر 12، جس کو انسان بزرگ سمجھے اور اس کو اپنے شیخ بنانے کا قصد ہو اس کے سامنے تسبیح لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے، یہ دعویٰ کسی صورت ہے. نمبر 13، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا خواہ کسی رنگ میں ہو حد درجے کی بے ادبی ہے. مثلاً علم ہی میں اس کا اظہار ہو کہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں. اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا خواہ کسی رنگ میں ہو حد درجے کے بے ادبی ہے. مثلاً علم ہی میں اس کا اظہار ہو کہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے جو 30 ستمبر 1988 میں بروز جمعہ بعد فجر ہوا. اس واعظ کا نام ہے مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے. فجر میں بھی یہ آواز پڑھا گیا تھا، تو جہاں تک فجر میں پڑھا گیا تو اس سے آگے پڑھ رہا ہوں. سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاستغفار میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ ابو اسحاق اسفرینی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 برس تک یہ دعا مانگی. حضرت والا نے عبارت لکھی ہے جو پڑھ رہا ہوں. قال امام الغزالی نور اللہ مرقدہ العلی بلغنا عن الاستاذ ابی اسحاق الاسفرانی رحمہ اللہ انہ قال دعوت اللہ سبحانہ وتعالی 30 سنۃ ان یرزقنی توبۃ نصوحا فلم یستجب لی. مرقات المفاتیح. کہ اے اللہ مجھ کو معصوم کر دے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو. ایک دن آسمان سے آواز آئی، یعنی یہ دعا 30 برس تک کی ہے کہ اے اللہ مجھ کو معصوم کر دے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو۔ ایک دن آسمان سے آواز آئی کہ اے اسفرائنی، تو ہمیشہ ہم سے ایک ہی دعا مانگتا ہے، نبیوں کی طرح معصوم بننا چاہتا ہے۔ میں نے اپنا محبوب بنانے کے 2 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازہ عصمت کا جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے، اور دوسرا دروازہ توبہ کا تائبین کے لیے ہے۔ کیا تو یہ آیت نہیں پڑھتا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور جس کا تعلق مع اللہ زیادہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے، اور اس کی ندامت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے۔ ہر شخص کی آہ کا الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں، جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں، جو درد دل جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے سے ملاقات، ایسے ہی سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دعا کی تھی۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المانی میں ان کا قصہ نقل کیا ہے کہ جب یہ اپنی سلطنت سے آدھی رات کو فقیر کی گڈری پہن کر نکلے اور بادشاہت کا لباس اتار دیا، چپکے سے نشاپور کے جنگل میں چلے گئے اور وہاں 10 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی، تو حج میں ان کا 7-8 سال کا بچہ، جو اس وقت سلطنت بلخ کا ولی عہد تھا اور اب بادشاہ تھا، جوان ہو چکا تھا، تو حج میں ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ حکیان ابراہیم ادم انہو حج الى بیت اللہ الحرام، پھر حضرت وقت عبارت جہاں محذوف ہے، وَإِلَّا كُنْتُ أَدْنَى هَذَا الْفَتَى وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ وَلَدِي وَقُرَّةُ عَيْنِي تَرَكْتُهُ صَغِيرًا وَخَرَجْتُ فَارًا الى اللہ تعالی الى آخری۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو سلطنت اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے تھے، تو یہ ان پر غلبہ حال تھا۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ سب لوگ تبلیغ میں نکل جائیں، گھر میں کوئی نہ رہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا نام غلبہ حال ہے، اور مغلوب الحال معذور ہوتا ہے، ماجور نہیں ہوتا۔ ان پر بھی ذکر اللہ سے حال غالب ہو گیا اور وہ مجبور محبت ہو کر رہ گئے۔ کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، جب طواف کر رہے تھے تو طواف میں بیٹے سے آنکھیں ملی، کیونکہ باپ کا خون بیٹے میں ہوتا ہے، تو 10 سال کے بعد بیٹے سے نگاہیں ملی تو ان کے دل میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اگر باپ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر چلا جائے اور کہیں ملاقات ہو جائے، آنکھ سے آنکھ مل جائے، تو کشش ضرور محسوس ہوگی، کیونکہ رگوں میں باپ کا خون ہے۔ اسی طرح چونکہ روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہیں، لہذا اللہ کا نام سن کر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، محبت ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اگر بار بار اللہ کا ذکر کیا جائے تو محبت معلوم ہوتی ہے۔ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 2 رکعت پڑھ کر انتظار کیا کہ یہ صاحبزادہ طواف کر کے آئے تو اس سے پوچھوں کہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ ان کے بیٹے نے طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، ہو وہیں یہ بیٹھے تھے، نہ یہ ان کو پہچانتے ہیں نہ وہ ان کو پہچانتے ہیں، مگر کشش محسوس ہو رہی ہے، آخر باپ تو باپ ہے، لہذا پوچھا کہ بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں بلخ سے آیا ہوں۔ پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں وہاں کا ولی عہد ہوں۔ کہنے لگے کہ اچھا، تو تمہارے ابا کہاں ہیں؟ وہ رونے لگا، شہزادہ رونے لگا۔ اس نے کہا ہمارے ابا ہم کو 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر اللہ کے عشق و محبت میں جنگل میں چلے گئے تھے، آج تک ان کا پتہ نہیں ہے۔ اب سوچئے اس وقت ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو دل عجیب ہو جاتا ہے۔ بس فوراً کہا کہ اٹھو کھڑے ہو، اور سینے سے لگا کر خوب روئے اور کہا کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں، سلطان ابراہیم بن ادم میں ہی ہوں، تو اولیاء اللہ نے کیا کیا مجاہدے کیے ہیں۔ لیکن پہلے حضرت والا نے یہ بیان فرما چکے ہیں کہ یہ جو بات ابھی واقعہ گزرا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا اس کا نام غلبہ حال ہے، اور مغلوب الحال معذور ہوتا ہے، معذور نہیں ہوتا. ان پر بھی ذکر اللہ سے حال غالب ہو گیا اور وہ مجبور محبت ہو کر رہ گئے. کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. تو شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے. یہاں پر حضرت والا کا بیان کرنے کا مقصد سے یہ آخری جو جملہ ہے، تو اولیاء اللہ نے کیا کیا مجاہدے کیے ہیں، اس مجاہدے پر حضرت والا نے فرمایا. توبہ کا مرہم کب مفید ہوتا ہے؟ تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں، یہ بھی طواف میں یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے معصوم بنا دے، مجھ سے کبھی کوئی خطا نہ ہو. آسمان سے آواز آئی، اے سلطان ابراہیم بن ادم، انت تسأل عصمۃ منی والناس کلہم یسألون العصمۃ منی. روح المانی، تو مجھ سے معصوم بننے کا سوال کرتا ہے اور ساری دنیا کے انسان بھی مجھ سے یہی مانگتے ہیں جو تو مانگ رہا ہے، لہذا اگر سب کو معصوم بن دوں، فعلا من اتکرم وعلا من اتفضل، تو میرا کرم، میری مہربانی اور میرا فضل کس پر ہوگا؟ اگر سب مقدس ہو گئے، معصوم ہو گئے، تو گناہوں پر رونے والی قوم کہاں سے آئے گی؟ مستغفرین اور تائبین اور آہ و زاری کرنے والی قوم کہاں سے آئے گی؟ ان اللہ یحب التوابین میں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کا ذکر ہے وہ کس کو ملے گا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر جری ہو جائے. اگر کوئی مرہم جلنے کے زخم کے لیے 100% مفید ہو، مفید ہے، تو وہ کسی حادثے کی صورت میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس مرہم کے بھروسے پر آگ میں ہاتھ ڈال دو. اللہ سے بہت اور دوری کے اسباب پہ حریص ہونے والا شخص نہایت نالائق ہے، نہایت ہی محروم اور نہایت ہی خبیث الطبعہ ہے. جو اپنے رب سے دور کرنے والے اسباب معصیت کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، جیسے کبھی کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی بسل جاتا ہے. خطا ہو جانا اور ہے، لیکن خطاؤں کے اسباب سے قریب ہونا اور ہے، یعنی خطا ہو جانا اور ہے، لیکن خود اپنے ارادے سے خطاؤں کے اسباب سے قریب ہونا اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان سے خطا ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ بازاروں میں کوئی کام نہیں ہے، بس ہر بس اسٹاپ پر عورتوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اس لیے تلاش معصیت اور چیز ہے اور صدور معصیت اور چیز ہے. معصیت کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، پیسے خرچ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. جو اللہ کے دیکھیے کہ معصیت کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، پیسے خرچ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. ابھی ہم تو حنفی مسلک میں ہیں، ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ سفر میں اگر کوئی گیا ہے تو نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے گا، چاہے اس کا مقصد کوئی بھی سفر کا ہو، گناہ کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو. لیکن بعض ائمہ، دوسرے ائمہ، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص معصیت کے لیے سفر کر رہا ہے تو وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھے گا، وہ 4 رکعت پوری پڑھے گا. اگر کسی نے معصیت کا سفر کیا ہے، جیسے کہ رشتے داروں میں شادی ہے، دوسرے شہر میں جا رہے ہیں اور پتا ہے وہاں پر گانا بجانا ہوگا، تو جو معصیت کا سفر کرتا ہے تو دوسرے ائمہ فرماتے ہیں وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا. اس لیے کہ یہ جو 2 رکعتوں کا جو حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور آسانی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آسانی کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو میرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرمایا تو اس کے لیے، تو اس لیے معصیت اور چیز ہے اور صدور معصیت اور چیز ہے. معصیت کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، پیسے خرچ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اسی کو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، میں جس مال کا، جو مال قیامت کے دن کام نہ آئے گا وہ یہی مال ہے کہ جس مال کو گناہوں میں خرچ کیا، ٹی وی وی سی آر خریدنے میں، سی ڈیز خریدنے میں، اور گناہوں کی چیزیں خریدنے کے لیے، گناہوں کی چیزوں کا کرایہ ادا کرنے کے لیے جس مال کو خرچ کیا ہے، یہ مال قیامت کے دن کام نہ آئے گا. اور اسی مال کو اور ایسی ہی اولاد کو قرآن پاک نے فتنہ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ وہی مال ہے جو اللہ تعالی کی مرضیات کے خلاف استعمال کیا جائے. اس لیے تلاش معصیت اور چیز ہے اور صدور معصیت اور چیز ہے. معصیت کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، پیسے خرچ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. جو اللہ کے غضب کو دونوں سلطنتیں دیکھ جو اللہ کے غضب کو دونوں سلطنتیں دے کر بھی لیتا ہے تو بھی مہنگا سودا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا تو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک صاحب کو, حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ اتنی خطرناک خارش تھی کہ انہوں نے کرتا اٹھایا تو ہاتھی کی کھال کی طرح سخت اور کھردری کھال ہو رہی تھی. میاں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو کہ کتنی بیماریوں سے ہم کو بچایا ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا, اور حدیثوں میں لکھا ہے جب آدمی کسی کو کوئی مصیبت دیکھے, کوئی بیماری دیکھی, یا کسی کو کسی تکلیف میں دیکھ لے تو حدیث شریف کی دعا پڑھ لے دل میں, بڑی آواز سے نہیں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق خلق ممن خلقنا تفضیلا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو فضیلت دی ہے, جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ادا کر, شکر ادا کرنا چاہیے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ اتنی خطرناک خارش تھی کہ انہوں نے کرتا اٹھایا تو ہاتھی کی کھال کی طرح سخت اور کھردری کھال ہو رہی تھی. میاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کتنی بیماریوں سے ہم کو بچایا ہے. جس کو توفیق توبہ ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عصمت صرف نبیوں کے لیے مخصوص کی ہے, ولایت کے لیے عصمت لازم نہیں. البتہ معصیت اس شخص کی ولایت کے منافی ہے جو معصیت پر قائم و دائم رہتا ہے, اور اگر کبھی احیاناً چوک ہو جائے اور دوامن اس کے اعمال اس کے اذکار میں اس کا تعلق مع اللہ نظر آئے تو اس کے تو پھر اس کے بارے میں زبان خاموش رکھو, کیونکہ ثم تاب علیہم لیتوبوا. جس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے. دلیل کیا ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا کی تفسیر فرماتے ہیں, اے وفقہم للتوبہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق توبہ دی, لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا توفیق توبہ آسمان سے اترتی ہے, اور اگر آسمان میں اس شخص کا کوئی مقام نہ ہوتا, کوئی مقام میں محبوبیت نہ ہوتا, تو خدا اس کو یاد بھی نہ کرتا, یعنی توفیق توبہ بھی نہ دیتا. تو ایک بات تو یہ عرض کر دی, اسباب گناہ سے دوری لازم ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, کیا اسباب معصیت سے قرب خطرناک ہے؟ کوئی شخص افسر ہے یا اسکول کا پرنسپل ہے, اب وہ لڑکی کو پیے رکھ کر یا ٹیلی فون آپریٹر رکھ لے, یا تنہائی میں اس سے انٹرویو لیتا ہے, یا اس کا لڑکیوں کو نوکریاں دینے کا کام ہے, ایک ایک کر کے سیریل نمبر سے لڑکی کو اندر کمرے میں اپنے پاس بلاتا ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دل نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, جو اللہ کی حرام کی ہوئی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. جو ان کے قریب رہے گا بچ نہیں سکتا, ایک دن بچے گا, دو دن بچے گا, لیکن آہستہ آہستہ نشان پڑے گا, چوٹ لگے گی. ہر نظر ایک چوٹ مارتی ہے, بد نظری ابلیس کا زہریلا تیر ہے. حدیث میں ہے, ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, بد نظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. ایک تیر آج لگا, ایک تیر کل لگا, آخر زخم پڑے گا یا نہیں؟ ایک دن آئے گا کہ خطرناک حالت میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے مان لو ایسی صورتیں جو ہمارے لیے فتنہ ہیں, ان کے رکھنے سے دنیا کا کتنا ہی فائدہ ہو, لاکھوں روپے کا فائدہ ہو, تو اللہ کی خاطر, تقوی کی خاطر تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر سلطنت بلخ لٹائی جا سکتی ہے تو یہ تھوڑی سی دنیا تو یہ تھوڑا سا دنیا بھی نفع کیا حقیقت رکھتا ہے. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتا ہے تو نبیوں کے خون سے بڑھ کر یہ تمہارے چند ٹکے نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو رکھنے کی وجہ سے گاہک زیادہ آتے ہیں, حالانکہ ان سیٹ صاحب کی فیکٹری مالک کی تہجد بھی جاری ہے, تسبیح بھی لیے ہوئے ہیں اور عورتوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں. پرنسپل صاحب استانیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے, ایسی نوکری پر لات مارو جہاں انسان اس بات پر مجبور ہو جائے کہ ان سے بات کرنا ضروری ہے. یہ کیا حیات ہے, سوچو تو صحیح, قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ہاں اگر انسان مجبور ہو جائے, پیٹ کی روزی کا معاملہ ہے اور کوئی دوسری جگہ ابھی روزگار نہیں ملا, تو بلا ضرورت بات نہ کرے، حت الامکان بچنے کی کوشش کرے، اللہ سے روتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، کسی اللہ والے کے سامنے کوئی پہلوان عورت آ گئی جو بہت تگڑی ہے اور وہ کمزور ہے، اس نے نگاہ نیچی کر کے بات کی، تو اس عورت نے کہا، مولوی صاحب نظر اٹھا کر مجھے دیکھ کر بات کرو۔ پھر اس نے اسے اٹھا کر پٹک دیا اور سینے پر بیٹھ گئی اور کہا آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ، بڑے ملہ بنے ہوئے ہو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وہ صاحب نسبت ہے، اللہ والا ہے، تو اس وقت بھی اپنی نظر کی شعاؤں کو، شعائے بصریہ کو کنٹرول کرے گا، گہری نظر نہیں ڈالے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سطحی نظر ڈالے گا مجبوری والی، پھر بھی پوری کوشش کرے گا کہ اپنی آنکھوں کی شعاؤں کو کنٹرول کرے۔ یہ ہیں تقویٰ والی باتیں۔ تو یہ بات عرض کر دی، اس بات کو آب زر سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات عرض کر دی، اس بات کو آب زر سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے بھی دور رہو، نا محرم لڑکیوں کو نوکر مت رکھو۔ اب کوئی کہے کہ صاحب خرچہ کیسے چلے گا، یہ آواز جیسے میں نے عرض کیا 1988 کا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ آواز ہے۔ تو یہ بات عرض کر دی، اس بات کو آب زر سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے بھی دور رہو، نا محرم لڑکیوں کو نوکر مت رکھو۔ اب کوئی کہے صاحب خرچہ کیسے چلے گا، گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، آج جو خرچے بڑھا کر رکھے ہیں تو کیا ٹیلی ویژن اور قالین بچھانا ضروری ہے، کمرے میں جوتا پہن کر قالین پر چلنا ضروری ہے، اتنے خرچے بڑھا لیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر بیوی نہیں کمائے گی تو گھر کا خرچہ نہیں چلے گا۔ جس گھر کے میاں بیوی دونوں کماتے ہیں تو یہ گھر خوشحال ہو گیا، اور اس بیوی کی وجہ سے ایک گھر بالکل اجڑ گیا، ورنہ وہ سیٹ وہ نوکری کس مرد کو ملتی جس کے بوڑھے ماں باپ روٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا جس کے ماں باپ روٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا نوکر ہو جائے، مگر اس کی جگہ خاتون کو ملازمت مل گئی، وہی نوکری اگر مرد کو ملتی تو وہ دو ہزار روپے کماتا۔ 1988 کی بات ہے، وہ 2000 روپے کماتا تو اس کے بال بچوں کا کام بنتا، اس کی جگہ عورت نے لے لی، اس گھر کی تنخواہ 4000 ہو گئی اور دوسرے کا گھر اندھیرا ہو گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ گھروں میں ناچاکی کی اصل وجہ، لوگ مساوات کرتے ہیں، عورتوں کو کہا جاتا ہے تم بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو، تم بھی گھروں سے نکلو، حالانکہ یہ نعرہ لگانا گھروں کو تباہ کرنا ہے اور آنکھوں کا زنا ہے، خدا کی لعنت برستی ہے۔ حدیث میں ہے، جو عورت بے پردہ گھومتی ہے اس پر خدا لعنت کرے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں پر بھی لعنت اور دکھانے والیوں پر بھی لعنت، دونوں ملعون ہو رہے ہیں، اور اللہ کی لعنت کے کیا معنی ہیں؟ البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اور رحمت سے دوری اللہ کا عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی گھر چین سے نہیں ہے۔ پوچھ لو آج کل کیا حال ہے، مجھ سے پوچھو، میرے پاس روزانہ تعویذوں کے لیے عورتوں کے فون آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا شوہر مجھے نہیں چاہتا، کسی کا شوہر ستا رہا ہے، کسی کا بیٹا راتوں کو 2-2 بجے کلب سے آ رہا ہے۔ کلب سے تو بہت بچو، یہ تو لفظ ہی خراب ہے، کیونکہ عربی میں کلب کے معنی کتے کے ہیں، تو اصل معاملہ، کیونکہ جب اردو میں کلب لکھا جاتا ہے تو وہ کلب کے انداز میں ہی لکھا جاتا ہے، تو کلب سے دو بچے کسی کا بیٹا راتوں کو 2-2 بجے کلب سے آ رہا ہے، کلب سے تو بہت بچو، یہ تو لفظ ہی خراب ہے، کیونکہ عربی میں کلب معنی کتے کے ہیں، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے گھر گھر عذاب ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، جو لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں اور اس فقیر سے کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر رحم کریں، اور اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے اور آپ پر بھی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے دور رہیں، خالہ کی بیٹی ہو، چچا کی بیٹی ہو، ان سے نگاہ نیچی رکھیں، ان کے سامنے نہ رہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم بے پردہ تمہارے سامنے آئیں گے، تو کہہ دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم کو پردے میں آنا ہے تو آؤ، ورنہ اپنے مالک کو ناراض کر کے خون کے رشتوں کا حق ادا کرنا فرض واجب نہیں ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جب جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. چاہے فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنا اس وقت آئے گا جب ہماری طرف سے ناراضگی ہو. فرمایا دین پر چلنا یہ رشتہ داری توڑنا نہیں ہے, بلکہ جو توڑ رہا ہے وہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. جس طرح 21 سپارے میں بھی آتا ہے کہ ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان یشکر, آگے والدین کے بارے میں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, کہ جب اگر والدین تمہارے تمہیں کسی بات پر, میں ترجمہ تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ترجمہ عرض نہیں کر رہا, کہ اگر والدین کسی بات پر زبردستی کرتے ہیں دین کے خلاف باتوں پر تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اب اتباع کس کی کریں, جب والدین کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ, اس شخص کی بات مانو جو ہماری طرف رجوع ہے, ہماری طرف یعنی اللہ, جو متبع سنت اس زمانے میں نبی, پھر صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, اس زمانے میں مفتیان کرام اور اللہ والا شیخ, اس کے راستے پر چلو. جو وہ راستہ وہ بتلا رہا ہے قرآن پاک کے نص قطعی سے ثابت ہے کہ اس اللہ والے کا جو راستہ ہے اس پر چلو. اور ہر شخص جو اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ اس زمانے کا اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ نافع سمجھتا ہے. اب حضرت والا نے فرمایا افضل نہیں کہنا چاہیے کہ میرا شیخ سب سے افضل ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میری اصلاح کے لیے میرا شیخ سب سے زیادہ نفع مند ہے, سب سے زیادہ نافع میرے لیے میرا شیخ ہے. تو اپنے شیخ کے راستے پر چلو. ابھی ایک جگہ ایک فتویٰ پڑھا, اس کے آخر میں جملہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا شیخ اگر آپ کے دل سے, بلکہ شیخ اگر آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے کسی جائز بات کا بھی منع کرتا ہے تو اپنے شیخ کی بات مانو. اگر دنیا کی جائز بھی ہو لیکن یہ شیخ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مرید اگر یہ کام کرے گا, اس جگہ پر جائے گا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی, وہ اپنے آپ کو کم سمجھے گا, تو فرمایا مفتی صاحب نے کہ ایسی صورت میں آپ کو اپنے شیخ کی بات ماننی ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم تو ہم پردہ نہیں کریں گے, ہم بے پردہ تمہارے سامنے آئیں گے, تو کہہ دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اب انہوں نے شریعت کا حکم توڑ دیا, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, تم کو پردے میں آنا ہے تو آؤ, ورنہ اپنے مالک کو ناراض کر کے خون کے رشتوں کا حق ادا کرنا فرض واجب نہیں ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کل بھی پڑھا گیا تھا کہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ایک مجلس میں دی تھی, عشرہ مبشرہ, تو ان میں سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں. 20 سپارے کی جو آخری سورت ہے سورۃ العنکبوت میں, یہ اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ وہ بات مان نہیں رہتے, ان کی والدہ کو پتا چلا کہ اسلام میں والدین کے بڑے حقوق ہیں اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کی بات ماننی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا تم کلمہ چھوڑ دو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے نہیں, کہا اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی حتیٰ کہ میں مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے سعد نے اپنی ماں کو مار دیا, سعد اپنی ماں کا قاتل ہے. کچھ وقت انہوں نے برداشت کیا, جب دیکھا کہ ماں کی حالت تھوڑی غیر ہو رہی ہے, کہا اماں ایک بات سن لو, اگر تمہاری یہ ایک جان نہیں 100 جانیں اس طرح کر کے ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائیں پھر بھی میں ایمان نہیں چھوڑوں گا, آپ کی مرضی, آپ کو کھانا کھانا ہے تو کھائیں, آپ کی مرضی ہے کھانا چھوڑنا ہے تو چھوڑیں, لیکن اس وجہ سے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا کہ میری ماں کا انتقال ہو جائے گا چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں. جب ماں نے دیکھا یہ ماننے والا نہیں ہے, اب ایک بعض جگہوں پہ آتے ہیں وہ ماں بھی ایمان لے آئی, بعض جگہوں پہ آتا ہے پھر انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. یہی مضمون ہے کہ ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, تم کو پردے میں آنا ہے تو آؤ, ورنہ اپنے مالک کو ناراض کر کے خون کے رشتوں کا حق ادا کرنا فرض واجب نہیں ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں میں 1960 میں پاکستان آنے کے 16 بعد 76 میں ہندوستان گیا تو میری ساری پھوپھی زاد بہنیں, خالہ زاد بہنیں جو بالغ بھی تھی شادی شدہ بھی تھی, دوڑی دوڑی میرے طرف آئیں تو میں نے کہا کہ خبردار جو سامنے آئی، اور ان کو ڈانٹ بھی لگا دی اور کہا دیکھو بھائی میں تمہارے بچوں کو تحفہ دوں گا، تم کو بھی ہدیہ دوں گا، لیکن میرے سامنے بے پردہ مت آنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم اتنے سال بعد آئے ہو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھیں، تم سے باتیں کریں۔ میں نے کہا ہمارا بھی دل چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہمارے چاہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں کسی کنجوسی کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو خوب ہدیہ دوں گا۔ پھر سب خوش ہو گئیں۔ ایسے وقت پر زنانی چوڑیوں سے دین نہیں بچتا، چوڑیاں پہننے سے دین نہیں بچتا۔ ذرا مردانی آواز سے بولو کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ پردہ فرض ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں ایک جگہ آتا ہے ان قید الشیطان کانا ضعیفہ، کہ شیطان کی جو مکر ہے وہ بڑا کمزور ہے، جبکہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے ان قید کن عظیم، کہ تمہارا جو مکر ہے بہت بڑا ہے۔ ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ پڑھایا تو فرمایا کہ معلوم ہوا ان دو آیتوں سے کہ عورتوں کی جو مکر ہے ان سب کا جو نقصان ہے وہ شیطان کے مکر اور تدبیروں سے بڑھ کر ہے، وہ زیادہ ایک روایت میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، کہ جو عورتیں ہیں یہ شیطانوں کے جال ہیں جس کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سرور عالم نفس کا ایک قید، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے پردہ کرایا اور فرمایا کہ اگر وہ نابینا ہیں اور تم کو نہیں دیکھ سکتے تو تم تو بینا ہو اور انہیں دیکھ سکتی ہو، تو نبی نے تو ہماری ماؤں کو پردہ کرایا، اور ہم کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، دل پاک نظر صاف اور نظر پاک دل صاف۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی اچانک نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر مت ڈالنا، تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر صاف نہیں تھی، دل پاک نہیں تھا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کا دل گندا معلوم ہوتا ہے، ہماری تو نظر صاف ہے، دل پاک ہے، ہم تو ان کو بہن سمجھتے ہیں، خالہ اماں کہتے ہیں، اور ہم منہ بولا بھائی اور منہ بولی بہن ہیں، ساری بدماشیاں اسی منہ بولے سے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جڑنے سے پہلے ہمیں کچھ عورتوں کا نظر کی حفاظت ہوتی تھی، لڑکوں سے حفاظت ہوتی تھی، یہاں جڑنے کے بعد پھر ہمارے سے ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال حضرت والد صاحب دامت برکات ان کی برکت سے، حضرت والد صاحب اور حضرت والا کی برکت سے عطا فرمائی۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، تو ایک آدمی آیا جو اس نے کہا کہ اشارہ کیا، تو میں سمجھا نہیں، دیکھا بولا کوئی اشارہ کیا، جب میں نے دیکھا تو وہاں میں 10-15 منٹ سے بیٹھا ہوا تھا، تو کپڑوں پر بیٹ گری ہوئی تھی، کپڑوں پر بیٹ گری ہوئی تھی۔ اس وقت یہ باپ جب جیسے ہی اس آدمی نے بتایا، اب بار بار ذہن وہاں جا رہا ہے کہ اس کو کب جا کر دھوؤں گا، یہ کتنا برا لگ رہا ہے۔ اب میں اس آدمی کو کہہ دوں کہ آپ کی وجہ سے بیٹ گری ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی جی بیٹ تو پہلے بھی گری ہوئی تھی لیکن آپ کو پتا نہیں تھا، آپ اس آدمی کا احسان مانیے کہ اس نے آپ کو بتایا اور آپ کی جو غلطی تھی وہ آپ کو بتا دی، اب جا کر دھو لیجئے۔ تو ہم پہلے بھی ان گناہوں میں مبتلا تھے لیکن ہمیں پتا نہیں تھا، لیکن جب ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ گناہ ہے، یہ بار بار جو تذکرہ ہوا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر پہلے یہ گناہ نہیں تھا، اب یہ گناہ آ گیا ہے۔ گناہ پہلے بھی تھا لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنے شیخ کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا لیکن پتا نہیں تھا۔ اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ اس لیے یہی عرض کرتا ہوں کہ چاہے خاندان کی ہو، کسی عورت کو نوکر نہ رکھو، اگر آپ برباد نہ ہوئے تو آپ کی اولاد ضرور برباد ہو جائے گی۔ یہ لڑکیوں کو نوکر رکھنا اپنی اولاد پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ آج آپ نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی لیکن آپ کے لڑکوں کے لیے کیا دلیل ہے، انہوں نے تو صحبت نہیں اٹھائی، کل کو انہی لڑکیوں سے ان کے خراب تعلقات ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، تھوڑی روزی پر گزارا کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاقے سے بے ہوش ہو جاتے تھے، آج اتنی روزی تو موجود ہے کہ انشاءاللہ کوئی بے ہوش نہیں ہوگا۔ اتنی روزی سب کے پاس موجود ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، بے ہوش نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بڑا آدمی بننا چاہیے، کمائی بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اس کی کمائی زیادہ ہے لیکن نیند کم ہے، زیادہ انکم ہوگی تو انکم ٹیکس بھی بڑھے گا، اور اگر حرام کمائی ہوئی تو اللہ کا عذاب بھی ہے۔ ایک شخص اپنی اولاد کو اچھی اچھی بوٹیاں کھلاتا ہے اور خود خراب بوٹی کھا لیتا ہے، گول گول بوٹی دیتا ہے، اچھا کپڑا اس کو پہناتا ہے، خود خراب پہنتا ہے، اچھی رضائی اس کو دیتا ہے، خود خراب اوڑھتا ہے، لیکن اس کو نماز روزہ کو نہیں کہتا، تو قیامت کے دن یہی اولاد اس کو گریبان سے پکڑے گی اور کہے گی کہ ابا اچھی بوٹی مجھے کھلاتے تھے، اچھا کپڑا مجھے دیتے تھے، اچھا مکان مجھے دیا، اور خود خراب مکان میں رہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے روزہ نماز کے لیے کہا اب میں جہنم میں جا رہا ہوں، آپ نے میری آخرت تباہ کر دی، جہاں مجھے ہمیشہ رہنا تھا وہاں کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، اگر مجھے کینسر ہو جاتا تو جتنے پیسے آپ دوا پر خرچ کرتے اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھنے کے کینسر کے لیے آپ نے کتنی دعائیں مانگی، کتنے تعویذ مانگے، کس معالج کے پاس مجھ کو لے کر گئے۔ تو آج ہماری اولاد کو نماز نہ پڑھنے کا کینسر ہے۔ تقوی سے عزت ملتی ہے دوستوں، اسی لیے عرض کرتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، بار بار کہتا ہوں، خدا کی نافرمانی کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہیں۔ کوئی کتنا ہی ناراض ہو جائے، آپ کو بدنام کر دے، لیکن آپ ہرگز ان سے قریب نہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام عمر رحمۃ اللہ علیہ کو درس میں اپنے پیچھے بٹھایا اور بدنامی سے نہیں ڈرے، اور فرمایا جب تک تمہاری داڑھی نہ آ جائے میں تمہیں سامنے نہیں بٹھاؤں گا۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، کانا محمد ابن الحسن صبیحا وکان ابو حنیفۃ یجلسہ فی درسی خلف ظہری مخافۃ خیانۃ العین مع کمال تقواہ۔ یعنی کمال تقویٰ کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کو درس میں اپنے پیچھے بیٹھاتے تھے۔ آج کسی کو کہو تو جواب دیتے ہیں کہ ساری بستی میں خبر ہو جائے گی کہ یہ مولوی صاحب بہت بیمار عشق معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہو رہی ہے یا ذلت ہو رہی ہے؟ دیکھو قرآن میں ہے، ولا یخافون لومت لائم، یعنی میرے عاشق میرے دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لومہ واحد ہے مگر اس میں جنس ہے، اور واحد اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کی ملامتیں میرے عاشقوں کے نزدیک مثل ایک ملامت کے ہے، اس لیے آپ کسی کو مت دیکھو، اگر آسمان والا راضی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ زمین والوں کا تھوک انہی کے منہ پر گرے گا۔ اسی لیے آپ کسی کو مت دیکھو، اگر آسمان والا راضی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ زمین والوں کا تھوک انہی کے منہ پر گرے گا۔ آپ اللہ کو راضی کریں، ورنہ اگر اس آسمان والے سے کٹ گئے تو سوچ لو، اٹھا کر سر تمہارے آستان سے، اٹھا کر سر تمہارے آستان سے، زمین پر گر پڑا میں آسمان سے۔ تو اسباب معصیت سے قریب نہ رہنا، اپنے تقویٰ پر بھروسہ نہ کرنا، ان حسین صورتوں سے دور رہو، ان سب کو دور رکھو۔ بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے کی حکمت۔ اب بیان کے شروع میں جو حدیث سنائی تھی اس کا ترجمہ سن لیں، جالس الکبرا، بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھو، ان سے کوئی تجربے کی بات ہی پوچھ لیا کرو، مثلا شادی بیاہ کے انتظامات کیسے کرنے ہیں، یا کاروبار کھیتی باڑی ملازمت کے بارے میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ جیسے ایک بوڑھے نے نوجوان سے کہا تھا کہ شادی کے لیے دوسرے گاؤں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس بوڑھے کو نہ لے جانا، یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالے گا، مزہ کرکرا کر دے گا۔ پوچھا کہ بڑے میاں تم ہمارے ساتھ جا کر کیا کرو گے، کیوں زحمت کرتے ہو؟ بڈھے نے کہا میں تمہارے عیش اور کھیل میں بالکل دخل نہیں دوں گا، کہیں درخت کے سائے میں پڑا رہوں گا، ہو سکتا ہے تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ چنانچہ ساتھ لے گئے اور درخت کے نیچے اس کے لیے چارپائی لگا دی۔ وہاں جا کر میزبانوں نے تنگ کرنے کے لیے یہ حرکت کی کہ ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں باندھ دی اور دسترخوان پر کھانا لگا دیا، اب کھانا کھاؤ، پورے ہاتھ پر لکڑی ڈال دی، اب ہاتھ کیسے منہ میں جائے گا؟ تو اب خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب کچھ حل سمجھ میں نہ آیا، جسے مثالوں کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہیں کہ حضرت والا نے بتایا ہم بھی کر رہے ہیں مذاق، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ جب کچھ حل سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے کہا اسی بڈھے سے اس کا حل پوچھتے ہیں، اس نے کہا تھا کوئی مشکل پڑی تو کام آؤں گا، جا کر اس سے جا کر درخواست کی، چنانچہ اس سے جا کر درخواست کی کہ بڑے میاں کچھ مدد کرو، اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، دسترخوان پر آمنے سامنے بیٹھ کر ادھر والا اس کو کھلا دے، ادھر والا اس کو کھلا دے، بس کام بن گیا۔ مسائل علماء سے پوچھتے رہو، آگے ہے سائل العلماء، یعنی علماء سے سوال کرتے رہو، جو شخص اپنے خیالی پلاؤ سے مسئلہ حل کرے گا قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی۔ سائل العلماء، علماء سے مسئلہ پوچھو، آج علماء کسی کو فتویٰ دیتے ہیں یا کوئی شرعی مسئلہ بتاتے ہیں، مثلا انشورنس صحیح نہیں حرام ہے، یا بیمہ جو خالص جوا ہوتا ہے، یا ریس کورس، یہ جتنی چیزیں ہیں سب حرام ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ علماء وغیرہ کچھ نہیں ہے، سب چلتا ہے۔ اس لیے دوستوں علماء سے مسئلہ پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبی پر ایمان ہے تو غور سے فرمان رسالت سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل العلماء، تو سائل امر ہے، امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں شان تجدد استمراری ہوتی ہے، یعنی علماء سے ساری زندگی پوچھ پوچھ کر عمل کرو۔ لیکن علماء سے پوچھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ حضرت ہمارے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہتھیار اور پستول مفتی کے کندھے پر رکھتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، فرمایا کہ بالکل صحیح حالات ہوں جو پوری طریقے سے واضح کر کے ان کو بتایا جائے، ورنہ کچھ لوگ بات کئی دفعہ ہمارے سامنے ہمیں استاد نے بتایا کہ اس دیکھو اس طرح بات انہوں نے گول کی ہے سمجھانے کے لیے، جب سوالات کیے دو تین سوالات، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں بن رہا، اب اصل بات واضح کی نہیں، اصل میں ایسا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ صحیح طریقے سے پوچھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے نا کچھ بات کم کر کے پھر مفتی صاحب سے پوچھا پھر کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے تو اجازت دے دی، نہیں، واضح کر کے بات پوچھنی چاہیے آخر، کیونکہ مفتی صاحب کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ جو آپ جو ہم سوال پوچھتے ہیں اسی لیے جب ہم سوال دیکھتے ہیں تو لکھا جاتا ہے صورت مسئولہ میں، یعنی اگر کوئی بات انہوں نے چھپائی ہے تو ہماری اس سے غرض نہیں ہے، جو بات آپ نے مسئلے میں لکھی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آخر میں ہے خالط الحکما، اللہ والوں سے تم گھل مل کے رہو، ان سے مخالط رکھو، اختلاط رکھو، حکما حکیم کی جمع ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو حکیم الامت ہیں جن میں دین کی سمجھ ہوتی ہے ان کی صحبت میں بیٹھو، اس سے مراد اہل اللہ ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی معرفت احادیث تصوف میں لکھا ہے کہ یہاں حکما سے مراد اہل اللہ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء دین سے مسائل پوچھ لو، مگر زندگی اللہ کے عاشقوں کے ساتھ گزارو تاکہ تم بھی اہل محبت اور اہل وفا بن جاؤ، کیونکہ عاشق بے وفا نہیں ہوتا، وفاداروں کے ساتھ رہنے سے وفاداری آتی ہے، لیکن اگر تم کسی وفادار شیخ کے ساتھ رہ کر وفاداری نہیں سیکھ سکتے تو پھر مجبوراً کہنا پڑے گا کہ یہ محض سموسہ خوری ہے، وفاداری کا ذوق اس میں نہیں ہے، کھانا پینا اس شخص کا بے وفائی اور غداری ہے، جو اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یعنی گناہ سے نہیں بچتا، اللہ کا نمک کھا کر ایسی ہمت سے کام لو کہ ایک سانس بھی مالک کو ناراض نہ کرو، زندگی ان پر دے کر دیکھو کیا مزہ ملتا ہے، جو زندگی مالک پر فدا ہوتی ہے اسے کیا ملتا ہے، اس پر میرا شعر سنو، زندگی پر بہار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ میرے شیخ کا سادہ ملفوظ سنا کر واز ختم کرتا ہوں کہ آم ملتا ہے آم والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر شیخ کے نہ گناہ چھوٹتے ہیں اور نہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر شیخ کے نہ گناہ چھوٹتے ہیں اور نہ تقوی حاصل ہوتا ہے، چاہے کتنے ہی وظیفے پڑھ لو لیکن گناہ نہیں چھوٹتے، تقوی کا یہ راستہ تو اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا ہے۔ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی کی حیات تمہیں ملے گی اہل اللہ کی صحبت سے، لہذا بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت کے ہمیشہ حریص رہو. بس اب دعا کر لو کہ اللہ تعالی ہم کو تقوی والی حیات نصیب فرمائے، اللہ والوں کا قرب نصیب فرمائے، آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہمارے قلوب کو ان سے پیشاب پکانے سے زیادہ کراہت دے دے. اے ہمارے رب ہمیں تزکیہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا ہے ولکن اللہ یزکی من یشا، ہم جس کا چاہتے ہیں تزکیہ کر دیتے ہیں، تو اپنی مشیت کو ہماری لیے بھی نافذ فرما کر ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بچوں کو ٹافیاں دے دیں. سترہ ممالک میں 68 مقامات میں یہ مجلس سنی گئی ہے، سعودی عرب، دبئی، قطر، عمان، پاکستان، جرمنی اور چین میں. ہمارے بھائی یاسین گل نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا مکان فروخت کروا دے، اور ایک خاتون بہت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور حضرت والد صاحب دامت برکات ان کا بیان انشاءاللہ 10:30 لائیو ہوگا، یہاں لگائیں گے یا انشاءاللہ سنا جائے گا، تو ان کے پاس وقت ہو وہ حاضر ہو سکتے ہیں یہاں پر. واخر دعوانا الحمدللہ.